نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران الإسلام رمضان کے مبارک مہینے میں روزوں کی عبادت ہے اور تراویح کی عبادت ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی عبادت ہے اور زکوٰۃ اور صدقات اور فطرے کی ادائیگی کی عبادت ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے، روزہ داروں کو افطار کرانے، اس کی بھی عبادت ہے اور اپنی ذات سے صبر سیکھنے، برداشت سے رہنے، غمخواری اور ہمدردی سیکھنے کی عبادت بھی ہے۔ روزوں سے متعلق جو آیتیں قرآن پاک میں ہیں ان کا ترجمہ آپ کو سنایا جا رہا تھا، اس سے پہلے اس میں سے کچھ حصہ رہ بھی گیا تھا۔ مسائل روزوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کی اس سوال کا جواب دیا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں پر ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، ظاہر ہے کہ کیا پوچھیں اس کا تو ذکر نہیں فرمایا، لیکن جو بھی پوچھیں گے جو ان کے ذہن میں آئے گا، اور اصل یہ ہے کہ مسافت کے بارے میں کہ اللہ پاک کتنی دور ہیں، کہاں پر ہیں۔ چونکہ آدمی کو اپنے اوپر قیاس کرنے کی عادت ہے، جتنا اس کا ذہن ہے، جتنی اس کی عقل ہے، اس کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ وہ کیسے ہی ہوں لیکن کچھ شاید مسافت ہے ہمارے ان کے درمیان، کیسے ہی ہوں لیکن کہیں نہ کہیں تو ہوں گے وہ۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے صرف اتنا فرمایا کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں، جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو بتا دینا میں قریب ہوں۔ یہ قریب جو ہے الگ الگ ہوتا ہے، کتنے قریب ہیں، چونکہ ہر دوسری چیز کے مقابلے میں تیسری چیز جو ہے نا وہ زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ویسے بظاہر یہاں سے انڈیا پاکستان بہت دور ہے، معذور ہے، شاید چھوڑ دے بیچاروں، تو لیکن اس سے آگے کی جو بستیاں ہیں، علاقے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ قریب ہے۔ چاند ہم سے بہت دور ہے لیکن سورج کے مقابلے میں بہت قریب ہے۔ ایک شہر سے دوسرا شہر دور ہے لیکن اس دوسرے شہر سے آگے کا جو شہر ہے اس کے مقابلے میں وہ قریب ہے۔ تو رب تعالیٰ شانہ کہاں ہیں اور کتنے ہم سے دور اور قریب ہیں، تو اس قرآن پاک کی اس آیت میں تو یہ فرمایا کہ بس لوگوں کو اتنا سمجھا دو کہ میں قریب ہوں، مگر دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی زیادہ قرب کی نسبتوں کو بیان فرمایا ہے۔ مثلا ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، جس جگہ بھی تم ہوں گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تم میں سے تین آدمیوں کی کوئی بات نہیں ہوتی مگر اللہ پاک چوتھے ہیں، ولا خمسۃ الا هو سادسہم، تم میں سے پانچ آدمیوں کی کوئی سرگوشی اور بات نہیں ہو رہی ہوتی مگر چھٹے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، چاہے ہزار آدمی مل کے بات کر رہے ہوں، دس ہزار مل کے بات کر رہے ہوں، دس لاکھ مل کے بات کر رہے ہوں، ایک آدمی اسپیچ دے رہا ہو، دس لاکھ آدمی سن رہے ہوں، اللہ پاک ہے وہاں، ایک اللہ ہے. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الا انہم فی مریت من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، لوگ اپنے پروردگار سے ملنے میں شک میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پروردگار سے ملاقات کب ہوگی، کیسے ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی. اس بات کو سن لو کہ وہ تو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، الا انہ بکل شیء محیط، وہ تو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اس سے ملاقات میں ڈاؤٹ کا کیا ہے. ایک جگہ پر حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ معکم ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، جب لوگوں کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو سارے اقربا اور سارے دوست احباب سب اس کے قریب ہو جاتے ہیں، جب آدمی کی جان نکل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں رہے. جتنے اقربا رشتے دار کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی اس کی اب جان نکلنے والی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں رہے. اور ایک جگہ پر ہفتہ اللہ شاہ نے ارشاد فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم قریب ہوتے ہیں حبل الورید سے، شہ رگ سے، جو آدمی کی جان ہے اس جان سے بھی زیادہ ہے قریب. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. نور جو ہے ظاہر لعینہ مظہر لغیرہ کو کہتے ہیں، جو اپنی ذات سے ظاہر ہو اور دوسرے کو دکھا دے. جب تک نور نہیں ہوگا آپ نہیں دیکھ سکتے، مگر نور میں دوسری چیزیں دیکھنے کی عادت ہے انسان کو، نور کو دیکھنے کی عادت نہیں ہے. بھائی اب روشنی ہوئی تو ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اندھیرے میں کہاں دیکھتے ہیں. فین بھی نہیں چلا رہے، کاغذ تو دے رہے لیکن فین نہیں چلا رہے، کیا چکر ہے. نہیں چاہ رہے ضرورت نہیں. حق تعالی شانہ نور ہیں یعنی منور ہیں، نور بے ظاہر فرمانے والے ہیں آسمانوں کو اور زمینوں کو، آسمان اور زمین سب چیزوں کو. خود سے ظاہر ہو کر دوسرے کو ظاہر کرنا یہ نور کا کام ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ظاہر ہے کوئی چیز اتنی ظاہر نہیں ہے، سب سے ظاہر وہی ہے، کیونکہ جو چیز بہت زیادہ ظاہر ہوتی وہ نظر نہیں آتی. آپ ویلڈنگ کر رہے ہوں تو دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ لوگ کالی عینک لگا لیتے ہیں، ویلڈنگ میں کوئی دکھتا نہیں کچھ. تو ویلڈنگ کا تو لوہے کا نور ہے، وہ اسٹیل کا نور ہے، وہ تو وہ حال ہے، سالڈ نور کا کیا حال ہوگا. وہ لطیف مجرد ہوتا ہے، خالص، بہت لطیف اس میں لطافت اس میں ہوتی ہے. ہماری آنکھوں سے نور نکلتا ہے لیکن ہماری آنکھوں کا نور ہم کو نہیں دکھتا، اپنی آنکھوں کو ہم کہاں دیکھ پاتے ہیں، وہ تو دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. لیکن جو شعاؤں نے جا کے دوسرے پر اثر ڈالا، جہاں جا کے وہ ٹچ ہوئی، وہ جس پر ٹچ ہوئی وہ چیز تو لے رہا ہے دماغ، لیکن خود یہ کہ جس چیز کون سی چیز جا کے ٹچ ہو رہی ہے وہ تو پتا بھی نہیں چل رہا. تو اللہ پاک ظاہر ہیں، ان سے ظاہر کوئی چیز نہیں، اور یہ قرآن پاک میں. اور ان کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ان کی ایک صفت ان کا باطن ہونا ہے، ان سے زیادہ باطن کوئی چیز نہیں. جتنے وہ ظاہر ہیں اتنے وہ چھپے ہوئے ہیں، ظاہر میں ان سے بڑھ کر کوئی ظاہر نہیں اور باطن میں ان سے بڑھ کر کوئی باطن نہیں. ڈیپ سے ڈیپ میں، ڈیپ سے ڈیپ میں، ڈیپ سے ڈیپ میں جائیں گے تو وہ اللہ پاک ہی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آخر ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. جتنی چیزیں ہیں ان سب کا علم اللہ پاک کے پاس ہے. جب اللہ اس کے علیم ہے تو جو علیم ہوتا ہے وہی اس کا ظاہر ہوتا ہے آپ کے دماغ میں. جو آپ کے معلومات ہیں آپ ہی اس کے ظاہر ہیں, آپ ہی اس کے باطن ہیں, آپ ہی اس کے اول ہیں, آپ ہی اس کے آخر ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں گے تو پتا دینا میں قریب ہوں. لہٰذا اگر وہ روزوں کے ذریعے سے, تلاوت کے ذریعے سے, تراویح کے ذریعے سے, صدقات کے ذریعے سے, ذکر کے ذریعے سے, دین کے لیے محنت کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں, ان کو بہت چانس ہے میرے پاس آنے کا, میری نزدیکی حاصل کرو. اس لیے فرمایا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نزدیک جانے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں وہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں محنت کرو. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمہ. حضرات ملائکہ اور حضرات انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے طور پر اور ذرائع تلاش کرتے رہتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب, کہ کون سا زیادہ سے زیادہ قریب کرنے والا ذریعہ ہے اللہ کا, اس کی تلاش میں رہتے ہیں حضرات انبیاء حضرات ملائکہ. تو اس لیے ہمیں یہ آیت یہاں اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی نزدیکی تلاش کرنے کی کوشش میں رہے آدمی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی جو بندوں کو چاہیے وہ رضا اور خوشی والی چاہیے. اللہ کے قریب ہونا, اللہ تک پہنچنے کا مطلب اللہ کی خوشی کو لے لینا, اللہ راضی ہو جانا. چونکہ اللہ کے پاس نزدیکی اور دوری کا کانسیپٹ یہی بن سکتا ہے اللہ کے اعتبار سے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بنتا. کوئی فزیکل مسافت نہیں ہے, بہت نہیں ہے. اللہ ہم سے خوش ہو گئے تو ہم اللہ سے قریب ہو گئے, اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو دور ہو گئے. آپ کے پاس بھی بہت سے لوگ قریب ہوتے ہیں, بہت سے لوگ دور ہوتے ہیں. بازو رہتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں, لیکن بہت دوری ہے دونوں. دور رہتے ہیں لیکن بہت نزدیکی ہے دونوں کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے ان کا خوش ہونا اور نہ خوش ہونا, یہ ہے. تو ان کے خوش ہونے کے جو اسباب ہیں ان کو اللہ پاک نے رمضان میں خصوصیت سے مقرر فرمایا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ نفل ادا کرتے ہو تو فرض کا ثواب ملتا ہے, فرض ادا کرتے ہو تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. عمل کرنا چاہتے ہو تو آسانی کی جاتی ہے, عمل میں دشواری پیدا کرنے والے گڑبڑ کرنے والوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے رمضان کے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. ہمیشہ صدا لگائی جا رہی ہوتی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے تلاش کرنے والے چل آگے بڑھ, موقع مت کھو. وہ یا باغی الشر امسک ادبر, اور اے شر کے اور برائی بھی کرنے والے پیچھے ہٹ جا, بعد آ جا, اب تو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ کثرت سے لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار پڑھنا چاہیے. ایک لا الہ الا اللہ پڑھنا, دوسرے اللہ سے معافی مانگنا جس کو استغفار کہتے ہیں, تیسرے جنت مانگنا, اور چوتھے جہنم سے پناہ مانگنا. وہ پورے چاروں کا جملہ یوں بن جاتا ہے, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اس طریقے سے بندہ قریب ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ کچھ اور مسائل اللہ نے بیان فرمائے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, میاں بیوی کے تعلقات روزے کے لیے توڑنے والے ہیں. کھانا نہیں, پینا نہیں, اور میاں بیوی آپس میں ملنا نہیں, یعنی مباشرت نہیں ہونا, وظیفہ زوجیہ جس کو کہتے ہیں, ازدواجی عمل نہیں ہونا. لیکن رمضان کی راتیں اس سے مستثنا ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے ان سے ملنا جائز ہے رمضان کی راتوں میں. شروع اسلام میں نہ جائز تھا یہ, پھر بعد میں اللہ نے اس کو منسوخ فرما دیا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم, تم سے ہوگا نہیں. اگر ہم رمضان کی راتوں میں تم پر پابندی لگا دیں گے تو تم بے احتیاطی کرو گے, تو اس سے بہتر یہ کہ ہٹائی دیں ہم اس مسئلے کو تمہارے لیے. فلانا باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم, تم مل سکتے ہو اور جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد مقدر فرمائی ہے اس کے اسباب اختیار کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, اور کھانا اور پینا رکھو یہاں تک کہ صبح صادق بالکل واضح ہو جائے, یعنی صبح صادق تک. صبح صادق شروع ہونے کے بعد وہ واضح ہو جائے یہ نہیں, بلکہ خیط ابیض اور خیط اسود میں فرق ہو جائے یعنی رات اور دن جو ہے رات ختم ہو جائے اور دن شروع ہو جائے تو رات کے ختم ہونے تک تم کو کھانے کی اجازت. پہلے ذرائع تخمینے کے تھے, اندازے کے تھے تو اندازے سے حکم تھا, اور اب ذرائع جو ہے یقینی ہے تو یقین کے ساتھ حکم ہوتا ہے. اس لیے جس منٹ پہ وقت ختم ہو رہا ہے اس منٹ پہ روزے سحری کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا, اس سے ایک منٹ اضافہ بھی اجازت نہیں ہوگی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اندازہ ہے, یعنی اندازہ ویسا نہیں ہوتا. دوسرے سب چیزوں میں حساب صحیح ہے, جو ٹائم پہ سورج بتا رہے جبھی نکل رہا ہے, جو ٹائم پہ بتا رہے جبھی ڈوب رہا ہے, تو پھر نماز کے ٹائم میں کیوں گڑبڑ ہوگی بھائی؟ نہیں ہوتی. وکلو وشربو حتا یتبین, کھاؤ اور پیو. اور یہ بھی ہے کہ سحری جو ہے وہ آخر میں کھانا افضل ہے, آخر وقت. بہت سے لوگ اب کھاؤ اٹھیں گے بھائی چار بجے چلو کھا لے کے سو گئے, تو جو پندرہ گھنٹے کا روزہ تھا وہ سترہ گھنٹے کا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد روزے کو کوسٹ ہیں کہ یار روزے بڑے لمبے ہو گئے, تو بھائی کھایا کیوں نہیں آخر میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسحروا ان فی السحور برکۃ, سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. علماء نے فرمایا کہ سحری کے بہانے سے جب اٹھتا ہے تو آدمی دو چار مرتبہ تو استغفار پڑھ ہی لیتا ہے, اور آخر شب کا استغفار بڑی اہمیت رکھتا ہے. بہت سے لوگ تہجد پڑھ لیتے ہیں تو کھانے کے بہانے سے تہجد پڑھ لیا, دعا کر لیتے ہیں کھانے کے بہانے سے, دعا ہوگی فجر سے پہلے کی. جو لوگ دعا کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ مشارکت ہو جاتی ہے کہ وہ بھی جاگے ہوئے ہیں, آپ بھی جاگے ہوئے ہیں, کیا پتا یہ دعا کر رہے ہوں کہ اللہ جتنے بندے تیرے اٹھے ہوئے ہیں سب کو تو بخش دے, ان کی دعاؤں میں حصہ ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ جب آدمی جس نیت سے کام کرتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. سحری کھانے والے کی نیت روزہ رکھنے کی ہے, اس کا خالص اس کا کھانا خالص اللہ کی عبادت کی تقویت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ دوسرے کھانے میں جاپ کرنے کی بھی نیت ہے, دوسرے کھانوں کے اندر جو ہے نا انجوائے کرنے کی بھی نیت ہے, طاقت آئے گی تو جاپ کریں گے نہیں تو کیسے کریں گے, اور بہت سی چیزیں, کچھ بھی نیت نہیں ہے بیٹھ کے کھا رہے خالی. لیکن سحری میں یہ ہے کہ سحری کرتا ہی آدمی روزے کی نیت سے, اور روزہ خالص عبادت ہے, اور عبادت سے کھایا ہوا کھانا یقینی طور پر برکت والا ہوگا. عبادت کی نیت سے جب آدمی کھائے گا تو اس میں اس میں نورانیت ہوگی. اس لیے حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ, سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت رکھی ہوئی. آخر وقت میں کھایا کرو, اتنا آخر بھی نہیں کہ بالکل ڈاؤٹ میں آ جائے کہ روزہ ہوا بھی کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں کھا کے بارہ بجے سویا مت کرو, بلکہ رات میں اٹھ کے کھایا کرو. ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر رات تک اپنا روزہ مکمل کرنا, صبح سے شروع ہوگا صبح صادق سے, اور سورج کے غروب ہونے تک یہ روزہ ہوگا. دن چھوٹا ہو تو دن بڑا ہو, تب چھوٹا ہو تو تم کو ایڈوانٹیج ہو گیا, دوسرے لوگوں کو جو دوسرے سائڈ میں رہنے والے ہیں دنیا کے ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا, بڑا ہے تو تمہارے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا, ان کو کبھی تمہارا مجاہدہ کبھی ان کا مجاہدہ. چل کر ایا منداول بین اللہ, لوگوں کو تو دنوں کو تو لوگوں کے درمیان میں پھرنا رہتا ہے, دن پھرتے رہتے ہیں. بلا تو باشروح نواز تو ماقیفون پھر مساجد, لیکن اس میں کچھ لوگ احتکاب بھی کریں گے, اور مسلمان کو احتکاب کرنا چاہیے, تو احتکاب کی راتوں میں بھی عورتوں سے ملنا صحیح, جیسے دن میں صحیح نہیں رات میں بھی نہیں صحیح ہے. احتکاب کی جو مدت ہو رہی ہے, احتکاب جو ہوتا ہے وہ 24 آور کا ہوتا ہے, اس لیے, اور روزے کے بغیر نہیں ہوتا, وہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے. کمپلیٹ احتکاب بغیر روزے کے نہیں ہوتا, ایک بات یاد رکھیں. اگر کسی نے کہا کہ مجھے احتکاب کرنا ہے, ایک دن کا احتکاب کوئی آدمی کرے گا تو اس کو روزہ رکھنا پڑتا ہے, تو وہ احتکاب اس طرح ہی ہوتا ہے. تو یہ فرمایا کہ احتکاب کی حالت میں جو آدمی ہوگا مسجد میں, تو پھر اس کو رات میں بھی اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت نہیں, یعنی قرب کرنے کی مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. ملنے سے مراد یہ منع نہیں ہے سلام کلام کرنا, جا کے کھانا لا لینا, گروسری لا کے دینا, اس کی ممانعات نہیں ہے. اس کی ممانعات ہے کہ بستر نہیں کیا جا سکتا ان کے ساتھ. پھر جو حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ پاک کی حدیں ہیں, ہر چیز میں, نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ میں, حج میں, اور خرید و فروخت میں, معاملات میں, سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمٹس بنائی ہوئی, باؤنڈریز بنائی ہوئی, ان کو حدود کہتے ہیں. اور میں کہ یہ جو قاعدہ بتایا جا رہا روزے کا, حدود اللہ, اللہ کی حدود ہیں, باؤنڈری ہیں, ان کے قریب بھی نہیں جانا, ان سے ذرا فاصلے پہ ہی رہنا, ٹچ بھی ہونے نہیں دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم صحیح راستے پہ چل سکو. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کرے، اس لیے بیان کیے جاتے ہیں یہ مسائل جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں عمل سمجھ میں آنے کے لیے کہ یہ کام اس طریقے سے کیا جاتا ہے. سحری کے مسائل، اس میں احتیاط، روزے کے مسائل، دن کے ان میں احتیاط، جو روزے کے کمال کو خراب کرنے والے ہیں اس سے بھی احتیاط، اور نفس روزے کو جو خراب کرنے والے ہیں اس سے تو احتیاط کرنا ہی پڑتا ہے. ایک ہے روزے کی ذات اور ایک ہے روزے کی کوالٹی. روزے کی ذات تو بچ جاتی ہے آدمی کے تین چیزوں سے رکنے سے، کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے پاس جانے سے، لیکن روزے کا جو کمال ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ بچنے کے واسطے آدمی کو چاہیے کہ وہ زبان کی بھی حفاظت کرے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، کانوں کی بھی حفاظت کرے، جذبات کی بھی حفاظت کرے، دل کی بھی حفاظت کرے. کوالٹی کے لیے کھانا سحری اس کی صحیح ہو، افطار اس کا صحیح ہو، لوگوں کی طرف سے جو بات بدسلوکی کی پیش آ جائے اس پر وہ صبر سے کام لے، کوئی آدمی اس سے جھگڑنے لگے تو کہے انی صائم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑنے کے لیے آئے روزے کی حالت میں فلیقل انی صائم، بولے بھائی میں روزے سے ہوں. ہم تو بولتے نہیں آج کل، لوگ بولتے ہیں بھائی روزے سے ہے ذرا دور رہنا ہو، الگ الگ مطلب ہے بات کا، ہمیں روزے سے ہے ذرا ٹھوس سے دور رہو. حضور نے فرمایا کہ نہیں تم خود بول سکو، ایسی کنڈیشن میں رہنا چاہیے کہ نہیں کوئی میں روزے سے ہوں، غیر بے روزے دار لڑا کرتا ہے، روزے دار تھوڑی لڑا کرتا ہے، یہ مطلب ہے بات کا. جو بے روزہ ہے جس کے پاس روزہ نہیں، رمضان میں جو روزہ نہیں رکھے گا وہ لڑنے والا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. رمضان جیسے مبارک مہینے میں جو روزہ نہیں رکھے گا اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہ لڑنے والا ہی ہو، تو روزے دار نہیں لڑا کرتا، یہ حضور نے فرمایا. پھل یقول نے تو یہ روزے کی کوالٹی ہوتی ہے، اور دھیان اس کے اللہ پاک کی طرف رہے. اچھا بس ٹھیک ہے، سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.